الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال أبو عبد الله الحسين حين صار وحيدا فريدا فقال ناظرا يمينا وشمالا: هل من ناصر ينصرنا؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من معين يعيننا؟ صلوات جہاد کربلا ابھی جاری ہے، اور یزید کی سب سے بڑی حماقت اور غلطی یہی ہے، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جہاد کربلا عاشور کی سے پہر اس وقت ختم ہو گیا، جس کا بیان ابھی آپ مرثیہ میں سن رہے تھے. اور مومن کی غلط فہمی یہ ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہا کہ جب اہل حرم پلٹ کے مدینہ منورہ آئے، چلے وہاں تک جہاد چلا، پھر وہاں ختم ہو گیا. یزید نے غلط سوچا کہ عصر عاشور جہاد مکمل ہوا، اور مومن نے غلط سوچا کہ کوفہ و شام کے بازار و دربار کا سفر طے کر کے جب ایک بار زینب کبرا اپنی ماں اور نانا کی قبر پہ پہنچی تو اب یہ جہاد کربلا مکمل ہوا. وہ بھی غلط فہمی ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے. یہ جہاد کربلا 61 ہجری سے لے کے ظہور امام تک مسلسل جاری رہے گا، اور جس دور کا مومن ہے اسے اس دور میں اسی انداز سے سوچنا ہے جس انداز سے شب عاشور کربلا کے مجاہد سوچ رہے تھے. مرد یہ سوچ رہے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، خواتین یہ سوچ رہی ہیں ہمارا کیا فریضہ ہے، بچے یہ پریشان ہیں کہ کل کے جہاد میں ہمارا کیا رول ہوگا. ایک بچے کا جملہ تو آپ نے سنا بھی ہے کہ جب چچا کے پاس جا کے اپنے بارے میں دریافت کرتا تو اہل من الاصل موت کو شہد سے زیادہ خوشگوار قرار دیتا، لیکن اس کا سوال یہ بتا رہا کہ شب عاشور جہاد کربلا کے حوالے سے مرد، عورتیں، بڑے، جوان، بچے سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہیں کیا فریضہ انجام دینا. اور قیامت تک کے لیے، کبھی لفظ قیامت سے ہماری مراد ہوتی ہے وہ وقت کہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے، اور کبھی ہماری مراد ہوتی ہے جب جبرائیل یہ اعلان کریں گے کہ جا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اللہ کی آخری حجت نے مکے میں ظہور کیا ہے. موقع محل کے اعتبار سے آپ خود یہ سمجھ لیا کریں کہ اس وقت لفظ قیامت کن معنوں میں استعمال ہوا. تو خیر، اب قیامت تک رہنے والے ہر شخص کو، مرد ہو تو مرد کو، عورت ہے تو عورت، بچہ ہے تو بچہ، بوڑھا ہے تو بوڑھا، جوان ہے تو جوان، عالم ہے تو اپنی جگہ، جاہل ہے تو اپنی جگہ، مقدس و متقی ہے تو اپنی جگہ، اگر حالات زمانہ کی وجہ سے گناہگار ہے تو اپنی جگہ، ہر ایک کو یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارے زمانے میں اس جہاد کربلا کے حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے. یہ وہی حکم ہے جو قرآن نے کربلا سے بھی کئی سال پہلے سورہ محمد کی اس آیت میں دیا جو 3 روزہ مجالس کے لیے سرنامہ کلام بنی. کربلا سے بھی پہلے قرآن آواز دے چکا کہ اے ایمان لانے والوں، جس دور میں ہو، جس زمانے میں ہو، جس جگہ پہ ہو، جس حیثیت کے ہو، تمہیں دین خدا کی مدد کرنا ہے، تب اللہ پلٹ کے تمہاری مدد کرے گا. اب اس جہاد کربلا کے 1429 ہجری کے ایام عزا کے موقع پر ہماری کیا ذمہ داری بنتی، اور جیسا کہ میری ایک عادت بھی ہے کہ تقریباً ہر مجلس میں یا دوسری مجلس میں ظہور امام کے حوالے سے بھی ایک آدھ بات کہہ دیتا ہوں. پہلے تو اس عنوان پہ ہمارے پورے پورے عشرے ہوتے تھے، لیکن بعض مصلحتوں کی بنیاد پر اب یہ سلسلہ فی الحال معطل. کیونکہ ذکر امام زمانہ سے بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے بڑا غلط ایکسپلائٹ کر کے قوم کو بڑا غلط فائدہ اٹھایا، اور وہ جو ایک فتنہ آخری زمانے کا بتایا گیا، جگہ جگہ ملاقات کے دعوے ہوتے ہیں، اتصال کے دعوے ہوتے ہیں، امام سے رابطے کے دعوے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو روک دینا پڑتا اگر ایک آدھ بات یاد دلائی جائے، جیسے کل وہ حدیث آ گئی کہ جو آپ نے بہت سنی کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا، آج ایک حدیث اسی حوالے سے سن لیجئے کہ جو اس سے پہلے بلکہ غالباً سب سے پہلی تقریر ہی جو میں نے امام کے حوالے سے کی تھی اس میں یہ حدیث پڑھی تھی، اور اس وقت سے پڑھتا رہتا ہوں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی کہ آدمی کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ماحول ہمارے سامنے بن جائے گا اور اتنے جلدی بنے گا. اگرچہ آج تو موبائل فون والی حدیث پڑھنا زیادہ مناسب ہوتا، کیونکہ حج اور خانہ کعبہ ہمارا عنوان بننے جا رہا، لیکن وہ اتنی آپ نے حدیث سن لی ہے کہ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا اشارہ کافی ہے کہ ابھی بھی خالی مسجد اور مجلس ہی میں نہیں، خانہ خدا کی زیارت کرنے والے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے لوگوں کی گردنوں کے اوپر چڑھ چڑھ کے حجر اسود کے قریب جانے والے تو یہ خیال نہیں کر پاتے ہیں کہ موبائل آف ہونا چاہیے. خیر یہ تو انسان غلطی تو کر سکتا، بھول سکتا، لیکن اتنا بھی خیال نہیں کیا جاتا کہ ان مواقع پر اپنے موبائل میں ہندوستانی گانوں کی ٹون کو ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سال رحمت کے پرنائے کے نیچے کھڑے ہوئے زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ سے توبہ کی دعا کر رہے ہیں، جو خانہ کعبہ میں قبولیت توبہ کی دوسری اہم جگہ ہے. خانہ کعبہ میں قبولیت دعا کی پہلی جگہ تو وہ جہاں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور مولا کائنات نے اس آق والدین نوجوان کو جو اپنے باپ کی بد دعا کے نتیجے میں مشلول ہو گیا تھا دعائے مشلول تعلیم کی، پہلی اہم ترین جگہ تو وہ، اور دوسری یہ میزاب رحمت کے نیچے اور زاروں قطار رو رہا ہے اور بڑے خلوص کے ساتھ رو رہا ہے، لیکن جیب میں سے ایک دم سے گانے کی آواز آ رہی ہے اور حجر اسود کے قریب پہنچ چکا ہے. اور حجر اسود کے قریب پہنچنا وہ مرحلہ ہے کہ وہاں پہ پھر آدمی اتنا وقت بھی نہیں پاتا ہے کہ ایک بار جیب میں ہاتھ ڈال کے موبائل کو آف کر دے، اگر ایک بار مس کیا تو پتہ نہیں پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس جگہ تک پہنچنے میں جہاں سے بوسہ دیا جاتا ہے حجر اسود کا. اور یہ وہی حدیث کے آخری زمانے میں خانہ خدا کی دیواروں سے گانے کی آواز بلند ہوگی. اور ہم نے ہمیشہ یہ سمجھا، ہماری پچھلے 30 سال کی تقاریر گواہ کہ ہم نے خود ہمیشہ اس حدیث کو غلط سمجھا، یہ سمجھا کہ ظالم حکمران خانہ خدا میں ایسا فسق و فجور کا ماحول بنائیں گے. ہمیں کیا پتا تھا کہ نماز شب کا پابند مومن اس حدیث کو پورا کرنے کا سبب بنے گا. بڑے خلوص کے ساتھ حج پہ جانے والا ظالم حکمران سبب نہیں بنے گا، اپنا مومن حجر اسود کے لیے تڑپا جا رہا ہے، دیوار کعبہ سے چمٹنے کے لیے بے چین ہے، وہی حدیث کو پورا کرے گا. لیکن اتنی بات بھی اس لیے آ گئی کہ جو ہمارا عنوان کل کی مجلس میں بنا اور آج جو 3 روزہ مجالس کے سلسلے کی آخری مجلس ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا گانے کا تذکر آنے والا، اس لیے آ گئی. ورنہ جو حدیث مجھے پڑھنا تھی صرف ایک حدیث، وہ ایک ایسی حدیث ہے کہ یقیناً ابھی اس انداز سے پوری نہیں ہوئی ہے، لیکن آثار اور جسے روایت میں کہا جاتا ہے کہ پروردگار کبھی مومن کو ہلکے ہلکے جھٹکے دیتا، ظہور کے حوالے سے بھی اور موت کے حوالے سے بھی. بہت ساری بیماریاں موت کی تیاری کے لیے مومن کے لیے قسم کا وارننگ سائن ہے یا الارم ہے کہ بھئی اب تیار ہو جاؤ. اسی طرح کچھ ایسی نشانیاں کہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، ابھی ایک ہلکا سا جھٹکا پڑتا ہے کہ دیکھو یہ نشانی بھی پوری ہو سکتی، ایسی کہ جو شاید 6 مہینے پہلے تم سوچ بھی نہ سکو. اور وہ کون سی نشانی؟ ظہور امام کی بالکل یقینی نشانی جن کو 10 کہا جاتا ہے ان میں سے ایک. بہت پڑھا ہے میں نے، بہت پڑھا ہے، اور آج تو مومنین کرام نے خود اپنی معلومات اتنی بڑھا لی ہیں کہ الحمدللہ اردو زبان میں اتنی کتابیں موجود ہیں کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن ذرا سا یہ یاد دلانا کہ حالات کتنی تیزی سے بدل سکتے ہیں. یہی تو روایت ہے کہ جب امام آئیں گے تو ان کے ظہور سے پہلے دنیا کی دو تہائی آبادی ماری جا چکی ہوگی. اور یہ بھی جملہ ہے کہ پھر بھی دنیا بھری کی بھری نظر آئے گی. اتنی آبادی دنیا کی آخری زمانے میں ہے کہ دو تہائی مارے گئے اور پھر بھی پتا چلا کہ کہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ دنیا میں کوئی کمی ہو رہی ہے, کوئی خلا ہو رہا ہے, کوئی جگہ خالی ہو رہی ہے, اتنے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. مگر وہ جو دو تہائی مارے جائیں گے ان میں سے ایک تہائی تو جنگوں کے نتیجے میں مارے جائیں گے. اور جب جنگوں کی کیفیت 30 سال پہلے ہم روایت میں پڑھتے تو ہمارا ذہن بھی نہیں جا سکتا تھا کہ 30 سال کے بعد دنیا کی حالت کیسی بدل چکی ہوگی. یہ عنوان ہوتا تو پوری ایک گھنٹے کی تقریر بعد جدید مثالیں دیتے ہوئے آپ کے سامنے بیان کرتا, لیکن آج کا عنوان نہ صرف یہ کہ دوسرا بلکہ مجبوری یہ ہے کہ اسے آج ہی مکمل کرنا. ورنہ جو میرا عام طریقہ ہے کہ مجلسوں میں ایک بات شروع ہوتی آدھی چھوڑ کے دوسرے موضوع پہ چلا جاتا ہوں, جو آدھی چھوڑتی وہ پھر میں بعد میں آگے پورا کرتا ہوں, بقرعید کے قصائیوں کی طرح کہ آپ کے یہاں کا جانور گلا, اس کا کاٹا, وہاں کاٹا, وہاں کاٹا, پھر آئے گا پلٹ کے باقی اس کی چیر پھاڑ کرنے کے لیے. لیکن آج گنجائش نہیں ہے کیونکہ آج آخری مجلس ہے ان 3 روزہ مجالس کے سلسلے کی. تو بہت جلدی میں اپنے اس عنوان پہ آ رہا ہوں جو کل پہنچا تھا. لیکن کہا کہ ایک تہائی تو اس میں ہمارے آدمی, اب حدیث یاد کیجیے کہ باقی ایک تہائی آدمی, دو تہائی دنیا کی آبادی ختم ہوئی تو امام آئے, پہلا تہائی تو جنگوں کے نتیجے میں ختم ہوا, اور اس کے بعد والا ایک تہائی جو کہا کہ اس جنگ کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور وبائیں پھیلیں گی, وہ بھی آج کل کے جدید ہتھیار ہیں جو ایسی بیماریاں اور وبائیں لاتی ہیں کہ اگر سن 1945 میں ہیروشیما پہ پہلا ایٹم بم پھینکا گیا تو آج تک جو وہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے اثرات اور خرابیاں, اور وہ 1945 تو بہت پرانی بات لگتی ہے, اب جدید زمانے کے ہتھیار اس کو چھوڑیے ایک طرف. مگر دوسرا جو ایک تہائی مارا جائے گا اس کے لیے امام نے 2 وجہ بتائی. ہر چیز ایسی ہے کہ بعض اوقات دل بھی چاہتا ہے کہ تفصیل میں جاؤ, اور مجھ جیسے آدمی کا جس کی ساری زندگی زمانے کے امام کے تذکرے میں گزری ہے اس کے لیے اپنے آپ پہ کنٹرول کتنا مشکل. لیکن اصل موضوع کی وجہ سے میں اپنے آپ کو روکتا ہوں. دوسرا تہائی جو مارا گیا وہ خالی جنگ کے نتیجے میں وبائیں اور بیماریاں نہیں, امام نے کہا کہ قحط آئے گا, غلے کی کمی ہوگی, اور یہ حالت ہو جائے گی کہ باپ بازار میں کھڑے ہو کر اپنی جوان بیٹی کو ایک وقت کی روٹی کے بدلے میں بیچنے کو تیار ہو جائے گا. اب وہاں لفظ روٹی تھا آٹا اور گندم. دیکھیں 30 سال پہلے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا بہت ساری بات, اور ابھی بھی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ وقت آ گیا, لیکن جو جھٹکے پروردگار ہمیں بیماری کی صورت میں دیتا ملک الموت کی تیاری کے لیے, وہی جھٹکے کبھی اس انداز سے ہمارے سامنے آتے ہیں اپنے امام کی تیاری کے لیے. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ تیاری امام کی ہے کہ امام سے ملنا. امام سے ملنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, امام کو خوش کرنا مسئلہ ہے, اب یہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن مجھے میرا رب اس سے ملا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ امام تم سے راضی اور خوش ہو جائے. فرق کیجئے کہ کوئی میدان کربلا میں ہوتا اور امام کو ناراض کر رہا ہوتا, اور کوئی کسی مسئلے سے کربلا سے باہر ہوتا مگر امام اس سے راضی اور خوش ہوتے, تو وہ مومن زیادہ قیمتی ہوتا. محمد حنفیہ کربلا میں نہیں لائے گئے مگر جہاں بھی بیٹھے ہیں وہاں امام کو خوش کرنے کا سبب بن رہے ہیں. میثم تمار زندہ ہے, کربلا میں نہیں ہے, لیکن جہاں بھی ہیں امام کو خوش کر رہے ہیں. بہت مختصر میں نے ایک بہت بڑے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کی کہ بہرحال کچھ ایسے مومنین اس وقت بھی تھے جو میدان کربلا میں نہیں تھے اور امام کو راضی اور خوش کر رہے ہیں, اور کچھ ایک دو مثالیں ہیں کہ کربلا میں تھے اور امام کی ناراضگی کا سبب بن رہے تھے. جہاد کربلا اسی چیز کا نام کہ امام سے ملاقات ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, خدمت امام تک پہنچ رہے ہو کہ نہیں پہنچ رہے ہو, مسئلہ یہ بتاؤ کہ امام تم سے راضی اور خوش ہیں کہ نہیں. اور چونکہ جہاد کربلا کے موقع پر آقا حسین نے جملہ ایسا کہہ دیا کہ پوری سیرت رسول اس کے اندر سمٹ کے آ گئی. جب کربلا کے لیے جا رہے تھے محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھے گئے آپ کو زبانی یاد ہو چکا, اس کثرت سے آج کل مجلسوں میں پڑھا جاتا, اس کا آخری جملہ, شروع والے جملے تو آپ کو یاد ہے, انی لم اخرج عشرم ولا بطرم ولا مفسدم ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی و اريد ان امر بالمعروف و انہی عن المنکر. لیکن آخر میں کہا کہ جب میں کربلا جا رہا ہوں تو کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، اسیروں میں سیرت جدی بابی، نانا ہی کی سیرت پہ چل رہا ہوں، بابا ہی کی سیرت پہ چل رہا ہوں، تو جو کربلا میں ہے وہ رسول کی سیرت میں مل جائے گا. اب خاص طور پہ یہ میرا جملہ، اور وہ یہ کہ رسول کی سیرت میں آپ کو ملا کہ نہیں ملا. یہ بہت سے ایسے ہیں جو رسول کے پاس بیٹھے ہیں اور قرآن ان کے لیے سورہ منافقون نازل کر رہا، اور ایک ایسا ہے ویسے قرنی جو رسول کے پاس آ کر بھی زیارت کے بغیر چلا گیا، اور اتنا رسول خوش ہے کہ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، پیغمبر یمن کی جانب منہ اٹھا کے سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ادھر سے مجھے خدا رحمان و رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. جو رسول سے ملاقات کو نعوذ باللہ ٹھکرا کے چلا گیا، یہ کہنا تو مناسب نہیں ہے، رسول کی ملاقات کو چھوڑ کے چلا گیا، نہیں ملنا ہے رسول سے، نہیں آنا ہے رسول کے پاس، واپس جانا، مگر اتنا خوش کر کے گیا کہ رسول اس کو دیکھتے ہیں، اس کے علاقے کو، مدینہ کہاں، یمن کہاں، انی اشم رائحۃ الرحمن، میں خدا رحمان کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں من جانب الیمن. تو خیر، اصل مسئلہ ہے امام کی رضا مندی. امام تک پہنچنا یہ نہیں کہ ظہور امام کے بعد بھی یہی مسئلہ رہے گا، جو امام تک پہنچ جائیں گے وہ سب امام کو راضی نہیں کریں گے، کبھی تو پہنچنے والوں میں سے کتنے امام کی تلوار سے مارے جائیں گے. آپ تو اپنی جگہ ہی سوچ کے بیٹھے خالی علماء کے گلے پہ امام کی تلوار چلے گی، لیکن علماء کا لفظ تو پھر بھی امام نے مبہم رکھا کہ اپنے کے غیر، لیکن چاہنے والوں کا لفظ تو واضح طور پہ امام نے کھل کے بیان کیا ہے کہ ہمارا کلمہ پڑھنے والے اور ہمیں ماننے والے ہماری تلوار سے مارے جائیں گے، رضایت ہے. اور امام کی رضا مندی کا مطلب یہ کہ جس دور میں آپ رہ رہے ہیں، ایک طرف کربلا والے حسین کو دیکھیں کہ وہ آج آپ سے کیا تقاضا کر رہے ہیں، اور ایک طرف پردہ غیبت میں پوشیدہ اس امام کو دیکھیں جو حسین کا بدلہ لینے والا ہے کہ وہ اس وقت آپ سے کیا مانگ رہے ہیں. وہ امام جو کربلا میں گزرا، وہ امام جو کربلا کا بدلہ لے گا، جس دور میں آپ ہیں اس وقت وہ آپ سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اسی کو ہم نے دو دن عنوان بنایا. تو خلاصہ یہ بنا کہ اس وقت دونوں کا مطالبہ یہ ہے جو موسیٰ نے اپنی قوم سے مطالبہ کیا، اجعلوا بیوتکم قبلہ. کچھ ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایک بڑی تعداد مومنین کی وہ ہے جو کسی وجہ سے کل نہیں آ سکی، خالی لگ رہا ہے لوگوں کے چہرے دیکھ کر، کیونکہ اس ادا خانے کا ایک بڑا مسئلہ منتظمین کے لیے اور بڑی آسانی ذاکر کے لیے یہ کہ لاکھوں آدمی آ جائیں یا 200 آدمی آ جائیں، پڑھنے والے کے سامنے اتنا ہی مجمع رہتا تو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن کچھ چہروں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ کل والی بات کچھ لوگوں نے نہیں سنی، لیکن جو لوگ سن چکے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ اتنی لمبی بات ہے کہ اس کو دہرانے جاؤں گا تو آپ کی ساری تقریر کل ہی کی تقریر کی نقل بن کے رہ جائے گی. تو جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی وہ ایک دو منٹ ٹھہرے، پھر آج کا موضوع شروع ہو رہا. موسیٰ نے جو مطالبہ اپنی قوم سے کیا، یہی مطالبہ آج کے زمانے میں گویا کربلا والا امام بھی کر رہا، اور یہی مطالبہ آج کے زمانے میں زمانے کا امام بھی کر رہا. گھر کے اس حوالے سے چوتھے امام کی حدیثیں ہمارے پاس زیادہ. کیا اب اس وقت میدان میں تلوار لے کے نہیں نکلنا ہے؟ وہ وقت ابھی آئے گا، ابھی وقت جہاد اب نہیں آیا، وہ کربلا تھی جہاں تلوار، اور یہ کوفہ و شام ہے کہ جہاں مظلومیت. لیکن موسیٰ نے جو ایک اصول اپنے قوم کو دیا کہ جب فرعونی تہذیب جیسی کوئی طاقت دنیا میں آ جائے، اس کی ساری میں نے تفصیل کل بتا دی، اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو بچانے کا ایک ہی طریقہ، اپنے گھروں کو قبلہ بنا دو. اور اب ہم قرآن کریم کی اس آیت کو ایک بار پھر تلاوت کرتے ہیں جو کل کی مجلس کے آخر میں آئی تھی، آج کی مجلس کے شروع میں آ گئی. قبلہ بنا دو. قبلہ کہتے کسے ہیں؟ قبلہ بنانے کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اپنی عبادتوں میں رخ بدل کے گھر کا رخ کر لیں. بھائی پیغمبر کا ایک جملہ بھی ہے جو آپ کو بہت یاد ہے، دوست ہنسی مذاق میں بھی استعمال کرتے ہیں، جو اہم حدیثیں ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں ہنسی مذاق کا نشانہ بن جاتی کہ آخری زمانے میں لوگوں کی بیویاں ان کا قبلہ بنیں گی. کتنے جوک اور کتنے مذاق آپ کے آپس میں چلتے ہیں، غور نہیں کرتے پیغام کیا. لیکن یہ لفظ قبلہ روایتوں میں کئی انداز سے آیا، آج قرآن کی آیت میں آ رہا گھر کو قبلہ بناؤ. اب دیکھنا یہ ہے کہ خود قرآن نے قبلے کی کیا خاصیت بیان کی. قرآن نے قبلے کے حوالے سے چار خاص باتیں بتائیں، اور پھر ان چار باتوں کے بعد فائدہ بتایا ہے خانہ کعبہ کا، قبلے کا. ان اول بیت وضیع للناس، سب سے پہلا گھر جو صرف انسانوں کے لیے بنایا گیا، للذیب بکا مکے میں ہے جس کا دوسرا نام بکا. خیر یہ خود ایک تفصیل طلب بات ہے، لیکن زندگی رہی تو حج اور عمرے میں کبھی آپ کو یہ چیز سناؤں گا اگر آپ اس سے پہلے نہیں گئے. اور خدا ہر مومن اور مومنہ کو حج اور چاردہ معصومین کی زیارت جلد از جلد نصیب کرے. اور جو حج پہ گئے تو ان میں سے اکثر نے میری تقریر اس پہ بھی سنی ہے, پہلا ٹکڑا. وہ اس وقت میں اس لیے نہیں لے کے آ رہا ہوں, اس میں تاریخ زیادہ ہے پیغام کم. پیغام اس کے بعد آ رہا ہے. نمبر ایک, قبلہ کسے کہتے ہیں؟ مبارکہ, جو برکت والا ہو. نمبر دو, ہدن للعالمین, ساری کائنات کی ہدایت کر. نمبر تین, فیہ آیات و بینات, اس میں اللہ کی کھلی نشانی. نمبر چار, مقام و ابراہیم, خاص طور پہ مقام ابراہیم. جب چار خاص خاصیتیں پیدا ہو جائیں تو من دخلہ کان آمنا, جو اس میں داخل ہوگا وہ امان و سکون کے عالم میں آ جائے گا. موسیٰ نے کہا اپنے گھر کو قبلہ بنانا, یعنی اپنے گھر کو ایسا بناؤ کہ مبارک ہو جائے, برکت والا, ہدن حادی بن جائے, آیات بینات اس میں آ جائے, مقام ابراہیم اس میں آ جائے. جب تم یہ چار چیزیں اپنے گھر میں لے کے آؤ گے تمہارا گھر امن و امان کا گہوارہ بنے گا. باہر کچھ بھی ہوتا رہے, گھر کے باہر فتنہ آئے, فساد آئے, جنگیں آئیں, فرعونی تہذیب آئے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت آئے, تمہارے بچوں کو گمراہ کرنے کے سارے ذریعے آئیں, لیکن تمہارا گھر تمہارے لیے سکون و امن کا گہوارہ بنے گا. یہ قرآن کا وعدہ ہے. موسیٰ کے کلام کو پروردگار کے کلام سے ملا کے نتیجہ نکالیے. اب دیکھنا یہ کہ آج کے دور میں, کل کا ایک جملہ پھر دوہرا, گمرہی کا ایسا سیلاب آ رہا ہے کہ اچھے خاصے لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے, اور طریقہ یہی. اچھا, اب ایک بات میں چھوٹی سی اور کہہ دوں, گھر کے یہ باتیں جو ہیں بعض اوقات ٹائم کا ضیاع ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی بات, گھر کو قبلہ بنانا ہے, یہ چار خاصیتیں گھر میں پیدا کرنا, پھر دیکھیے کیسے آپ یا آپ کی اولاد کے ایمان کو کوئی نقصان پہنچتا. موسیٰ نے اصول بتایا, بنی اسرائیل نے فرعون سے اپنا ایمان بچا لیا, اور یہی ہمارے لیے بھی اسلام نے گائیڈ لائن دے دی. مگر بیچ میں ایک چھوٹی سی بات, اور وہ یہ کہ کبھی کبھار الٹا بھی ہوتا, جسے قبلہ ہونا چاہیے وہی ساری گمراہی کا مرکز بن جاتا. کیوں؟ کفر از کعبہ بر خیزت کجا مانگ مسلمانی, فارسی کا محاورہ اردو میں بھی اتنا رائج کہ اگر کعبے ہی سے کفر پھیلنے لگے تو پھر دنیا میں کہاں اسلام نظر آئے گا. تو ہمارا گھر قبلہ بننا ہے, لیکن ویسا قبلہ جیسا خدا نے کہا, ویسا قبلہ نہیں جیسا اس فارسی شاعر نے کہا, کہ پتا چلے کہ دنیا کے سیلاب کے سامنے تو ہم کیا مقابلہ کریں. ہمارے گھر ہی سے سارا کفر باہر آ رہا. یہ تقریر کا دوسرا حصہ تھا جو اس سال نہیں آئے گا. اس سال تو یہ آئے گا کہ چار باتیں قرآن نے بتائی, وہ چار باتیں ہمارے گھروں میں آئیں تو ہمارا گھر امن کا گہوارہ بنے گا. آج کل دیکھیے بڑا ڈپریشن کا زمانہ, بڑا ٹینشن کا زمانہ, بڑا فرسٹریشن کا زمانہ, ہر آدمی جھنجھلایا ہوا. اسی بنیاد پر کتنے جھگڑے, ہنگامے, فساد ایسے ہی ہو جاتے ہیں جس کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ اندر سے جو ہر آدمی کے اندر ایک فرسٹریشن, ہر طرف کا ماحول ایسا بن کے رہ گیا. اور اسی سے بچنے کے لیے لوگ اس کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں, لیکن جب خود سے آپ کوئی دوا ڈھونڈیں گے تو وہ کبھی فائدہ نہیں کرے گی. وہی مثال ہوگی جو میں بھینس والی مثال دیتا ہوں, کہ ایک دیہاتی نے اپنے ساتھی سے پوچھا, میری بھینس بیمار ہے, پچھلے سال تمہاری بھینس بیمار ہوئی تھی, تم نے کیا دوا دی؟ کہا کہ مثلا میں نے اسے تارکول یا تارپین کا تیل پلا دیا تھا. وہ گیا اور جا کے اپنی بھینس کو پلا کے آیا, بھینس اگلے دن مر گئی. وہ واپس جا کے شکایت کرتا, تم نے دوا بتائی میری بھینس مر گئی. تو کہا کہ بھینس تو میری بھی مر گئی تھی, تم نے پورا کچھ تھوڑی پوچھا تھا, خالی اتنا پوچھا دوا کیا استعمال کیا ہے. تو اب اگر آدمی خود ہی طبیب بنے تو نقصان اٹھائے گا, ہم اپنے طبیب خود بنے. کس بات میں؟ کہ اتنی اس وقت معاشرے کے اندر ذہنی پریشانیاں, تناؤ, دباؤ, ڈپریشن, ٹینشن, فرسٹریشن. ذرا ذرا سی بات پہ آپ دیکھیں لوگ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں. وہ کوئی اناد یا دشمنی بھی نہیں ہوتی, بعد میں شاید سوچتا بھی ہو تیسری بات اور اس پر میں نے اتنا بڑا جھگڑا کر لیا, اور شاید کچھ لوگ سوچتے بھی نہ ہو. لیکن وجہ کیا ہے؟ وجہ اس آدمی سے اختلاف نہیں ہے, وجہ جو پورے معاشرے کی پریشانی آپ کے ذہن کو پریشان کر رہی. اب لوگ اس کا علاج ڈھونڈتے ہیں ڈرگس, بہت تیزی سے معاشرے میں پھیلتا ہوا مسئلہ. شراب بہت تیزی کے ساتھ ہمارے معاشرے کا پھیلتا ہوا مسئلہ. اس کا علاج چلے جو اس حد تک نہ پہنچے, یہ جو اتنے سارے چینل چلتے اور یہ جو اتنے فضول فضول قسم کے حرام پروگرام دیکھے جاتے, جس ٹیلی ویژن کو معلومات و خبروں کے نام پہ گھر میں لایا جاتا, اس کے بعد معلومات و خبروں میں استعمال کتنا ہوتا, نیوز آتی آدمی فوراً چینل بدل دیتا. ارے اسی قتل و غارت گری سے بچنے کے لیے تو ٹی وی خریدا، اس سے زیادہ قتل و غارت گری اس میں دکھائی جا رہی، اور ایسے بھیانک قسم کے مناظر. تو اب یہ جو گانے بجانے، یہ جو فلمیں ہیں، یہ جو حرام ڈرامے، تیسری مجلس آخری مجلس بن رہی. ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر میری مجلس جب کسی عنوان پہ گفتگو ہو، آپ کو اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے مرجع سے اس کی تفصیلات ضرور پوچھ لینا. اگر یہ امپریشن ملا کل کی مجلس سے کہ یہ ساری چیزیں گھر میں رکھنا حرام ہے، تب بھی غلط. اور اگر اس جملے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ مولانا اجازت دے رہے ہیں، تب بھی غلط. دونوں کے بیچ بیچ کا مسئلہ ہے، مرجع سے پوچھیے، ان کی کتاب میں بھی موجود. ایک صرف ایک منٹ کی میں نے بات کہی تاکہ غلط فہمی نہ ہو، لیکن موضوع آگے بڑھی. ہم نے سوچا کہ اگر انڈین چینل پر، اب تو پاکستانی بھی کم نہیں، ہم یہ سارے ڈرامے ورامے دیکھیں گے تو یہ سارا فرسٹریشن دور ہو جائے گا، بھول جائیں گے باہر کیا ہو رہا. وہ جو غالب نے بھی کہا تھا کہ شراب میں لذت کے لیے نہیں پی رہا، بس ایک مجھے بے خودی چاہیے معاشرے سے کٹ کے، بس ذہنی سکون. ہم ذہنی سکون جن چیزوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، اس سے ذہنی سکون ملتا ہی نہیں. یہ ہم وہی ہیں کہ جو تارپین کا تیل پلا کے اپنی بھینس کو مار رہے ہیں، لیکن آج تیل پلا رہے ہیں، بھینس پرسوں مریں گی، ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ تو قرآن نے کہہ دیا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو اطمینان ذکر خدا سے ملتا. اگر ذکر خدا ہے تو بزرگوں سے پوچھئے، 50 روپے ماہانہ تنخواہ ہوتی تھی اور کتنے سکون کے ساتھ سوتے تھے. اور اگر ذکر خدا گھر میں نہیں ہے تو آج آپ 1,00,000 اور 5,00,000 ماہانہ تنخواہ لے، لیکن ہر وقت فرسٹریشن، ہر وقت جھنجھلاہٹ، ہر وقت ڈپریشن، ہر وقت ٹینشن. یہ پوری الگ ایک تقریر ہے. اب قرآن بتا رہا، ومن دخلہ کان آمنا، کم سے کم تمہارا گھر ایسا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی ٹینشن ڈپریشن نہ ہو، بلکہ باہر کے ٹینشن اور ڈپریشن تمہارا گھر ختم کرے. طریقہ یہ ہے، گھر کو مبارک برکت والا بناؤ. برکت والا ہم بنائیں؟ وہ تو اللہ ہمارے گھر میں برکت نازل کرے گا. نہیں، اللہ کی طرف سے برکتیں اس وقت پورے آسمان میں ہیں. رحمت اور برکت اللہ بھیجتا نہیں ہے، اللہ رحمت و برکت بھیج چکا ہے. جیسے اس وقت ٹیلی ویژن کے کتنے ہی چینل ایسے ہیں جو آسمان پر ہیں، آپ کے گھر میں جب تک کہ کیبل نہ ہو، یا آپ کے پاس کوئی ریسیور یا ڈیکوڈر نہ ہو، یا آپ کے پاس جب تک کہ کوئی اینٹینا نہ ہو، وہ ان چینل کو کھینچ کے آپ کے ٹی وی سیٹ پہ نہیں لاتا. وہ موجود ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے مثلا وہ ڈش لگایا تو اس کی وجہ سے یہ پروگرام بننے لگے، وہ بن چکے ہیں، ہواؤں میں تیر رہے ہیں، فضاؤں میں موجود ہیں. بس ضرورت ہے آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز ہو جو اسے کھینچ کے آپ کے گھر میں اتارے. موبائل کے سارے سگنل موجود ہیں معاشرے میں، ضرورت یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ موبائل ہو جو ان سگنلز کو آپ تک پہنچائے. تو رحمت خدا ایسی نہیں ہے کہ آج ہم نے رحمت کی دعا مانگی تو اللہ نے بیٹھ کے اس کے بعد کہا، اچھا فلاں کے گھر میں رحمت بھیجنا ہے، اب وہاں سے رحمت چلی اور گھر میں آئی. نہیں، رحمت اللہ بھیج چکا ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، ہر وقت اس کی رحمت کائنات میں ہے. آپ کے گھر میں ایک ایسی چیز ہونا چاہیے جو اس رحمت خدا کو ریسیو کر کے آپ کے گھر میں اتارے. آپ کو گھر میں ایسا ایک اینٹینا لگانا ہے جو رحمت خدا کو کھینچنے والا ہو. اور پھر جہاں پہ سگنل ریسیو کرنے کی بات ہوتی، وہاں دو باتیں بتائی جاتی ہیں. نمبر ایک، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ٹول، کوئی ایسا انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو رحمت کو کھینچے. اور اس کے بعد اس کے قریب کوئی ایسی چیز نہیں ہونا چاہیے جو سگنل میں رکاوٹ بنے. چنانچہ مثلا کہا جاتا ہے میگنیٹک فیلڈ سے دور ہو. اب میں سائنس نہ پڑھا ہوا ہوں، نہ آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں. دو چیزیں آپ کے گھر میں خیال کریں تو یہ سارے آپ کے گھر میں ٹی وی کے پروگرام آتے ہیں. رحمت خدا کے لیے بھی یہی دو باتیں. یہ میں ایک پرانی مجلس کو دوہرا نہیں رہا ہوں، صرف ایک نقطے کو پھر دوبارہ واضح کرنا ہے، کیونکہ لوگ اس کو بہت جلد بھول جاتے ہیں. رحمت خدا، آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو رحمت خدا کے ریسیو ہونے میں رکاوٹ بنے. رحمت آ رہی ہے، سگنل آ رہے ہیں، مگر گھر میں کوئی ایسی چیز موجود ہے. اور اسی طرح گھر میں ایک ایسا ریسیور ہونا چاہیے جو آسمان میں موجود، جو آپ کے گھر پہ موجود رحمت خدا کو کھینچ کے لائے. جب یہ دو چیزیں گھر میں آ گئی، وہی گھر مبارک بنے گا. برکت موجود ہے، آپ کے گھر میں برکت کو اتارنا یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ کا مسئلہ. اللہ نے برکت بھیج دی ہے، مبارکہ اپنے گھر کو برکت والا بناؤ. اب کیا چیزیں ہیں برکت والی؟ میں نے اس سے پہلے ایک مجلس پڑھی تھی جس کے اندر الٹا موضوع لیا، کیا چیزیں رکاوٹ ہیں. تو وہ ضرورت نہیں آج اس موضوع پہ جانے کی. شراب گھر میں ہو تو رکاوٹ ہے, کتا گھر میں ہو تو رکاوٹ ہے, اگر کوئی تاش و شطرنج کی چیزیں ہیں تو رکاوٹ ہے, گانا بجانا ہو تو رکاوٹ ہے, بے حجاب عورت, وہ ایک موضوع. اور اب آئیے دوسرا موضوع, گھر میں کیا ایسی چیز ہو جو رحمت خدا کو کھینچ کے اتارتی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری کے دیکھیں بھائی, آپ کو ٹی وی کا پروگرام دیکھنا, ڈش اینٹینا خریدنا آپ کی ذمہ داری ہے, کیبل کا سسٹم گھر میں لانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ ریسیور گھر میں لا کے رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے, پھر وہ چیزیں آئیں گی. وہ اس کمپنی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو چینل چلا رہا, رحمت خدا خدا بھیج چکا ہے. اب آپ کے گھر میں وہ چیزیں ہیں, کچھ چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں, صحیح بھی. قرآن ہمارے گھر میں پہلے لا کے رکھا جاتا, سورہ یاسین یا آیت الکرسی کے نقش یا مختلف تعویذ بنا کے گھر میں لٹکائے جاتے ہیں کہ اس سے رحمت خدا آئے گی. بے شک یہ ساری چیزیں رحمت کی, لیکن موبائل, آپ کو پتا موبائل کی قسمیں ہوتی ہیں, ایک وہ ہے کہ جس کی کوالٹی اتنی اعلیٰ نہیں ہے تو سگنل اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے, آپ ہاں ہاں ہی کرتے رہتے ہیں, بات کٹ جاتی, اور ایک بہترین موبائل ہوتا ہے جو اپنی بناوٹ کے اعتبار سے, کمپنی کے اعتبار سے چنا کے اتنے حساس قسم کے سگنل بھی ریسیو کر لیتا. تو رحمت خدا گھر میں آتی ہے بہت ساری اس کی چیزیں, لیکن اہم ترین دو چیزیں جو رحمت خدا کو گھر میں لے کے آتی, اہم ترین دو چیزیں, پہلی چیز ہے ذکر امام یا آزاداری امام مظلوم, یہ اہم ترین چیز ہے جو رحمت خدا کو لے کے آتی ہے. بلکہ رحمت بھی چھوٹا لفظ بن جاتا جب ہم ایام عزا کے پہلے عشرے کے بعد کی مجالس میں وہ روایت سنتے ہیں کہیں کسی کسی موقع کہ مولا سجاد نے زہری سے کہا جہاں میرے بابا کے مسائل پڑے جائیں وہاں ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے بلائے, میں خود سے وہاں پہ آ جاتا ہوں جس گھر میں امام کے مسائل پڑھے جاتے ہیں. یہ بہت اہم چیز, اور پہلے ہمارے اس کا اچھی طرح خیال رکھا جاتا تھا, خصوصاً خواتین. مردانی مجلس گھر میں کروانا آج بھی مشکل ہوتا, خواتین کی مجلس, البتہ اگر پتا ہو کہ یہ کس مقصد کے لیے. یہ خالی رحمت کو گھر میں نہیں اتارتی, خود امام معصوم کو گھر میں لے کے آ جاتی. اور امامت کا کے بارے میں آپ کو معلوم ہے نا کہ امامت ہو کے نبوت, جہاں سے گزرے خود بخود وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے, چاہے وہ دعا بھی نہ کریں, خالی امام کے قدم. حضرت خضر کا اگر معجزہ, جہاں بیٹھتے ہیں وہ جگہ خضرا ہو جاتی ہے, ہری ہو جاتی ہے, تو کیا جو خضر سے بھی افضل ہیں, کوئی شک بھی نہیں ہے, جن کو شک ہے ظہور امام کے بعد دیکھ لیں خضر بیعت کر رہے ہیں یا خضر کی بیعت کی جا رہی ہے, جو خضر سے زیادہ افضل, کیا ان کے قدموں کی یہ برکت نہیں ہوگی؟ رسول خدا کے معجزات میں شامل ہے, خالی یہی نہیں کہ جب چلتے ہیں تو بادل آسمان پہ سایہ, سر پہ سایہ کرتا, خالی بادل نہیں, جہاں سے گزرتے ہیں, اگر خشک درخت ہے تو سرسبز ہو جاتا, بے پھل والا ہے تو پھلدار بن جاتا, بے پھول والا ہے تو اس کے اندر خوشبو سے مہکتے ہوئے پھول نکل آتے ہیں, ٹہنیاں جھک جھک کے سلام کرتی ہیں. یعنی اگر کوئی بصیرت کی آنکھ رکھنے والا ہو تو وہ یہ دیکھ کے کہہ سکتا ہے کہ یہاں سے پیغمبر گزرے ہیں. حلیمہ سعدیہ جب پیغمبر کو لے کے گئیں تو رسول کی عمر 5 سال سے بھی کم تھی, جب یہ آ رہی تھی مکے میں کسی بچے کو گود میں لینے تو ان کے سارے قافلے کو ان سے شکایت تھی, اور جب یہ واپس جا رہی تھی تب بھی سارے قافلے کو ان سے شکایت تھی. ابھی تو اعلان نبوت بھی نہیں کیا رسول نے, ابھی تو عظمت رسالت سوائے ابو طالب جیسے معرفت رکھنے والے کے عام لوگوں کے سامنے بھی نہیں آئی. بچپنے کی یہ کیفیت ہے کہ آتے وقت بھی شکایت ہے, جاتے وقت بھی, کیونکہ وہ زمانہ نفسا نفسی کا نہیں تھا, لوگ ساتھیوں کے ساتھ چلتے تھے. آتے وقت کی شکایت تھی کہ آئے حلیمہ سعدیہ, جہاں سے حلیمہ سعدیہ آئیں ہم اپنے حج کے قافلے کو اس جگہ کی زیارت بھی کراتے ہیں, بہت سے لوگ نہیں بھی جاتے ہیں لیکن آپ جائیے گا, بہت اہم جگہ. جب لے کر آئیں تو سارے قافلے کو شکایت ہے حلیمہ سعدیہ اتنی دبلی پتلی کمزور اور نحیف تمہاری اٹھنی, چل ہی نہیں پا رہی, تمہاری وجہ سے ہمیں بھی اپنی اسپیڈ سلو کرنا پڑ رہی, کوئی ایسی گاڑی آ جائے کاروں کے قافلے میں سب کو ساتھ جانا, بہت ہی وہ اس کی اسپیڈ کم, تو جو باقی لوگ جو نارمل اسپیڈ سے چل رہے ہیں ان کو کتنا فرسٹریشن ہوتا, جگہ جگہ رک کے انتظار کرنا پڑتا, بلا وجہ اس کی وجہ سے اپنی اسپیڈ سلو کرنا ہوتی. سارے قافلے کو شکایت ہے حلیمہ کہیں میں کیا کروں, میری مالی حالت اسی سواری کی مقتضی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سواری میں نہیں لے سکتی. آپ نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس 72 کا ماڈل ہے تو کیا کروں, میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں کوئی 2008 کا ماڈل لوں. وہ لیزنگ ویزنگ اور کراچی کی سڑکوں پہ گاڑیاں کیوں آ گئی, فضول باتیں ہیں, مجلس کا وقت ضائع کیا جا سکتا ہے, چھوڑ دیجیے, ہے ہی نہیں میری حیثیت. البتہ اس سے زیادہ پرانی گاڑی پہ نہ جائیے گا تو انٹیک بن کے نئی گاڑی سے مہنگی ہو جائے گی. تو یہ 70s یا 80s کا ماڈل. حلیمہ سعدیہ سے کمپلین, اور جب رسول کو لے کے جا رہے ہیں تب بھی سارے قافلے کو کمپلین, اے حلیمہ سعدیہ تمہاری سواری اس تیزی سے دوڑی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے اونٹوں کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا. ارے بھائی ذرا کنٹرول کرو, ذرا آہستہ چلو. حلیمہ سعدیہ حیران ہے, کہہ رہی ہے میں نہیں چلا رہی اپنی سواری کو, وہ سواری خود چل رہی ہے. بچپنے میں بھی کوئی رسول خدا کو چلا نہیں سکتا ہے, وہ ہادی ایک عالمین ہے. لیکن پیغمبر کی برکت ایسی ہے کہ وہ جب بیمار اور نہیں پوٹنی ہے, 5 سال سے بھی کم عمر ہے اس پر آ گئے, تو خود بخود اس بوڑھی اٹھنی کی جوانی واپس پلٹ کے آ گئی ہے. ابھی کوئی دعا کا مسئلہ بھی نہیں ہے, کلمہ پڑھنے کا مسئلہ بھی نہیں, قدموں کی برکت ہے. تو اگر آپ کے گھر میں اسی پیغمبر کا ٹکڑا آ جائے, اس مجمعے کو تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ٹکڑا میں نے کس اعتبار سے کہا. ساری کی ساری روایتیں اور اولونا اور اوسطونا اور آخرونا اور کلونا اگر وہ آپ کے گھروں میں آ جائے تو کیا برکتیں آپ کے گھر میں آئیں گی جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوں گی, جو آپ نے مانگی بھی نہیں ہوں گی, وہ خود بخود آ جائیں گی. اگر میرا چوتھا امام اپنے بابرکت قدم ہمارے گھر میں رکھ دے وہ ہے آزاداری. اور ٹھیک ہے اس میں بہت بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں, اگر آپ کی اتنی حیثیت نہیں, گھر کی 2 عورتیں مل کے ایک نوحہ پڑھ لیں وہ کافی. البتہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں, یہ چھوٹی سی باتیں ہیں بہت بڑی بڑی باتیں, اگر میں بہتا چلا گیا تو پتہ نہیں کہاں جاؤں گا, واپس بھی نہیں آؤں گا, اس لیے مختصر رکھتا ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے کہ آج کل ہمارے گھروں میں 2 مہینے 8 دن نوحوں کے مجلسوں کے آڈیو بھی چلتے ہیں, سی ڈیز بھی چلتی ہیں, ڈی وی ڈیز بھی چلتی ہیں, وی سی ڈیز بھی چلتی ہیں, یہ MP3 بھی ہے, MP4 بھی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یاد رکھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر یہ نہیں آتے. یہ اس اعتبار سے بہت اچھی, ایک تو یہ کہ اس کی وجہ سے کم از کم 2 مہینے 8 دن ہمارے بچے میوزک سے محفوظ رہتے ہیں اور ہماری خواتین, اور دوسرا یہ کہ بہرحال کچھ نہ صحیح تو یہ کیسٹ بھی صحیح ہے. لیکن یہ جو ثواب اور برکت بتائی جا رہی, کیسٹ کی عظمت کو کم کیے بغیر یہ ہے لائف. جیسے اس کے 2-3 فقہی مثالیں کہ اگر کوئی کیسٹ میں سلام بھر کے آپ کو بھجوائے, آپ ریکارڈ پہلے ہوا سلام آپ سن رہے, جواب سلام واجب نہیں, ورنہ اتنا اہم واجب ہے کہ نماز میں بھی اللہ کی نماز روک کے مومن کو جواب دو. اگر آپ کیسٹ میں قرآن کے سورے سن رہے ہیں اور اس میں سجدہ تلاوت والی آیت آ گئی جس کو سننے میں تلاوت واجب, لائیو سنیں گے تو تلاوت واجب ہے, کیسٹ میں آپ نے وہی آیت سنی تلاوت واجب نہیں. ٹیلی ویژن کے اوپر لائیو کوئی قاری پڑھ رہا ہے اور آپ نے وہ آیت سنی تو اسی وقت سجدہ واجب, اور اگر ٹیلی ویژن پر ریکارڈیڈ پروگرام میں وہی آیت آ رہی ہے تو آپ نے سجدہ واجب نہیں. یہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ جس میں اسلام حکم کی بنیاد لائیو پہ رکھتا. تو یہ برکتیں, وہ ساری چیزیں, اس کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں. بعض اوقات بڑا ڈر لگتا کہ ایک پہلو کو ٹھیک کرتے کرتے دوسرا ہاتھ سے نہ نکل جائے, وہ اپنی جگہ ہیں. لیکن جو برکت ابھی میں نے بتائی وہ ہے لائیو. جب لائیو مجلس ہو تو امام اس وقت وہاں پہ آتے ہیں اور اپنے ساتھ برکتیں لاتے ہیں, یہ تو عزا کی اہمیت ہے جس پہ اشرہ ہو سکتا. اور دوسری چیز, جملہ آپ بھول گئے ہوں گے, بہت لمبی بات ہو گئی, کہ ہمارے گھر میں رحمت خدا کیسے آئے. بہت ساری چیزیں لیکن اہم ترین 2 چیزیں, نمبر 1 یہ جو ابھی آپ نے سنا, اور نمبر 2 والدین اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی. کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ والدین کہتے کسے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صلہ رحم کس چیز کا نام. ہم سمجھتے ہیں والدین ہماری کوئی لائبلٹی ہے, والدین ہم پہ کوئی برڈن ہے, والدین ہم پہ کوئی بوجھ. والدین رحمت خدا کو گھر میں اتارنے کا ڈش اینٹینا, والدین پروردگار کی اس نعمت کا نام ہے کہ جتنی رحمت آسمان میں گھوم رہی ہے, اگر تمہارے گھر میں بوڑھا باپ ہے اور اس سے بڑھ کر اگر بوڑھی ماں ہے تو یہ ساری رحمت کھچ کے اس گھر میں آتی ہے. جہاں پہ باپ اور ماں ہو اور اولاد ان کی خدمت کر رہی, دوسرے پر ظلم کیے بغیر, یہ جملہ بھی ایک پورا موضوع ہے ساس بہو کا, دوسرے پہ ظلم کیے بغیر والدین کی خدمت کی جا رہی. کتنی روایتیں ایسی ہیں کہ مولا مسئلہ بہت بڑا ہے کہ اماں سے کہو وہ دعا کر. کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ امام نے کربلا تک کے بارے میں پڑھا جاتا ہے کہ آقا نے آ کے ام لیلہ سے کہا تم دعا کرو, اس لیے کہ خدا ماں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا. 15 رجب 13 14 15 رجب عمل ام داؤد, ام داؤد خود امام کے پاس آ کے دعا کی درخواست کرتی ہیں اور امام کہتے ہیں کہ جب تم ماں موجود ہو تو تم دعا کرو, اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا. جو رحمت خدا کا سب سے بڑا ذریعہ امام معصوم ماں سے کہہ رہے, ماں آئی تو کہا تم خود دعا کرو, اس لیے کہ اولاد کے حق میں ماں کی دعا. اور دعا تو میں بات کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ تو دعا بھی نہ ہو، خالی وجود ہو ماں کا گھر کے اندر، دعا کریں کہ نہ کریں، بہرحال وہ برکتیں اور رحمتیں کھنچ کے آئیں گی، اور اس میں رشتے دار بھی آتے ہیں اگرچہ اس انداز سے نہیں۔ آج کی دنیا نفسا نفسی کی دنیا، ابھی یہ جملہ میں نے کسی اور وجہ سے کہا، میں بھی بھول گیا میں نے یہ نفسا نفسی کیوں کہا، لیکن والدین ان کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں دنیا گلوبل ویلیج، بھائی ہمیں تو انگریزی آتی نہیں، ہم نے تو جو بچپنے میں اے بی سی ڈی پڑھی تھی اس میں ویلیج گاؤں کو کہتے ہیں، یہ دنیا گاؤں کیسے؟ بمبئی کے لوگوں کی زبان میں اب تک دنیا کا ہر شہر جو ہے وہ گاؤں ہوتا، بمبئی کو بھی کہتے گاؤں، گاؤں سے باہر میں گیا تھا، لیکن یہ جو آج مغربی دنیا کی لینگویج بنی گلوبل ویلیج، کہا کہ آج کی دنیا اتنی قریب آ گئی ہے کہ جو گاؤں کی خصوصیت ہوتی، گاؤں کے اندر کوئی آدمی کسی سے کوئی بات چھپا نہیں سکتا، ہر ایک کو پتا ہے کہ ہر گھر میں کیا ہو رہا۔ کراچی کے پاس فلیٹوں کی بھی یہ خصوصیت ہے، لیکن وہ صرف یہ پتا چلے گا کہ شوہر بیوی میں آج کل کیا ٹینشن چل رہا، لیکن گلوبل ویلیج میں ہر چیز ہر ایک کو پتا۔ میں اس کی دو چار مثالیں دیتا ہوں، لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، نہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ ایسی فضول مثالیں سنیں۔ خلاصہ یہ کہ گاؤں میں کسی سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، گاؤں بہت چھوٹا ہوتا، آدمی پانچ منٹ میں ہر طرف پہنچ جائے۔ کھیتوں ویتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، گھروں کی بات کر رہا ہوں۔ آج دنیا ایسی ہو گئی، مگر آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ دنیا گلوبل ویلیج بنی ہے کہ الٹا ہو گیا ہے معاملہ، دنیا ایک دوسرے کے قریب آئی۔ میں نے پچھلے سال دو سال پہلے کراچی میں آخری مجلس اسی اعضا خانہ حسینی میں پڑھی تھی، اس نے مثالیں دی کہ آج اگر لاس اینجلس کے جنگل کو آگ لگے آپ کو سیکنڈ میں معلوم ہو جاتا ہے کیا ہوا، اور آج اگر جاپان کے اندر وہ دو ویل مچھلیاں پھنس گئیں اور پورا جاپان پریشان تھا، تو آپ ہر ہر سیکنڈ دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ کیا گزر رہی۔ دنیا اتنے قریب آ گئی اور اتنی دور ہو گئی ہے کہ مومن کو یہ پتا نہیں کہ اس کے پڑوس کے اندر جو زندگی گزارا اس پہ کیا ہو رہی، مومن کو یہ پتا نہیں اس کا بھائی کتنی پریشانی میں، ارے ان کو تو چھوڑے، یہ پتا نہیں کہ باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور ماں پہ کیا گزر رہی۔ یہ گلوبل ویلیج بننا بہتر ہے یا وہ پہلے ہی والا زمانہ بہتر ہے کہ ہمیں کچھ پتا نہیں ہوتا تھا ہماری گلی کے برابر کیا ہو رہا، لیکن یہ پتا ہوتا تھا کہ باپ کہاں ہے، ماں کہاں ہے، کیسے ان کی خدمت کرنا ہے، کیسے ان کا خیال کرنا ہے۔ جب باپ اور ماں کی یہ حالت ہے، جن سے قریب کوئی نہیں ہے ان کو آدمی بھول گیا، تو صلہ رحمی تو پڑھنا ہی بیکار ہے، چچا پھوپھی خالہ ماموں۔ مگر مولا کی جو حدیث ہے اس میں خالی والدین نہیں ہے، وہ تو ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ امام فرماتے ہیں گھروں کو اجاڑنے اور بستیوں کو ویران کرنے کا سب سے بہترین طریقہ، تھوڑا سا لفظ میں نے آج کا استعمال کر دیا، لیکن امام کا جملہ یہ تھا، جس سے بستیاں اجڑتی ہیں، گھر تباہ برباد ہوتے ہیں، روزی سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، دعائیں منہ پہ مار دی جاتی ہیں، وہ ہے قطع رحمی۔ میں مبارکن کی تشریح کر رہا ہوں، میں ان موضوعات پہ بات نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی جس گھر سے برکت اٹھا لی جائے وہ مبارک کیسے رہا، جس گھر کی روزی ختم کر دی جائے مبارک کیسے رہا، جس گھر کو تباہ اور برباد کرنے کا اعلان ہو جائے، خدا کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ جہاں یہ گناہ ہے تباہی اور بربادی یقینی ہے، ٹھیک ہے وہ اب کہا کہ جی ہمارے پاس تو لاکھوں ہیں، نیند سکون سے آتی ہے، یہ لاکھوں تو ہے لیکن روز آنا، ہر ہفتے جو آپ کا اسپیشلسٹ کے پاس اپوائنٹمنٹ ہے، یہ لاکھوں کا فائدہ کیا؟ کم ہو آدمی کے پاس لیکن زندگی کا مزہ ہو۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا، صحت مند تھا، کھانے میں مزہ ہوتا تھا، اس وقت حیثیت نہیں تھی کہ کھاتا، اور آج جب اتنی حیثیت ہو گئی دنیا کی ہر نعمت کھا سکتا ہوں، تو صحت نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز چکھ پاؤں۔ یہ کیفیت اپنے گھروں کی چاہیں گے؟ لیکن میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع ہے گھر برکت والے کیسے بنتے ہیں۔ دو چیزوں کا خیال رکھیے، اور ٹیلی ویژن کا ایک ڈش کا ایک ضمنی نقصان، یہ اصل نقصان تو بہت سارے ہیں لیکن ضمنی نقصان یہ کہ آدمی کے پاس ٹائم ہی نہیں، حتیٰ جب ہڑتال ہو جاتی ہے، حتیٰ جب شہر بند ہو جاتے ہیں تب بھی ٹائم نہیں، کیوں؟ ٹی وی بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، مولانا 200 چینل آتے ہیں، چینل دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، خالی ریموٹ کے اندر ہم بٹن دباتے ہیں، 200 منٹ تو اسی میں نکل جاتے ہیں جھلک دیکھنے کے۔ مگر اگر واقعا آپ کو اس معاشرے سے بچنا، یہ نکالیے نہیں گھر سے چیز، اپنے بچوں کو آپ معاشرے سے پیچھے نہیں رکھیے۔ ایک ہوتا ہے جسمانی طور پہ بچے کا ڈس ایبل ہونا، ذہنی طور پر اسی معاشرے میں رہ کے کام کرنا، ڈش بھی ہونا چاہیے، انٹرنیٹ بھی ہونا چاہیے، کیبل، مگر مرجے کے فتوے کی روشنی میں حلال و حرام کی پہچان ہونی چاہیے، اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں۔ آخری بات، برکت. گھر سے وہ چیزیں نکالے جو برکت ختم کرتی ہے. اور میں اس جملے کو ایک اور حوالے سے کہہ دوں، اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، لیکن قبلہ مکے میں تھا اور حکم ہی نہیں ہے مسلمانوں کو کہ اس کا طواف کرو یا حج کرو، کیونکہ اس کے اندر 360 بت رکھے ہیں. جب میرے مولا نے کعبے کی تطہیر کر دی تب کعبہ حج کے قابل بنا اور اسلام میں حج واجب ہوا ہے. تو برکت ختم کرنے والی چیز قبلے میں آ سکتی ہے؟ جو 360 بت 1400 سال پہلے کے کعبے میں تھے، 2-4 بت ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے اور ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہے. لیکن یہ جملہ خود 10-12 چیزیں لے آئے گا، لیکن اتنا کافی. اور پھر قرآن نے ایک بات کہی، ہدن للعالمین. اب اس کو سمجھانے کے لیے بھی ایک مجلس چاہیے، لیکن ایسا لگا کہ اس سال کی یہ 3 مجلس ہیں، آئندہ آنے والے سالوں کا موضوع بنا گئی ہیں کہ ان کی وضاحت. ہدن للعالمین، تمہارا گھر ایسا ہو جس سے ساری کائنات کو ہدایت ملے. ہمارے اصول دین میں نبی اور امام کے معصوم ہونے کی دلیل یہاں پہ آتی ہے. کہا نبی اور امام کو معصوم ہونا چاہیے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ دوسروں کو پیغام دے اور خود عمل نہ کر سکیں. تو لوگ کہیں گے پہلے خود تو عمل کرو پھر آ کے ہم سے کہنا. تو جو حادی بن رہا ہے اس کو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. قرآن نے کہا تمہارا گھر قبلہ بنے گا کس طرح سے؟ کہ سب کی ہدایت کرے، مگر اس کے لیے پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. تو گھر تمہیں بچائے گا اس طوفان بدتمیزی اور سیلاب بلا سے جس نے بڑے بڑوں کے قدم اکھاڑ دیے. چھوٹی سی بات میں کہہ دوں، میں ایسی باتیں کہتا نہیں ہوں، اس کے اندر کبھی کبھار تھوڑا تکبر کا پہلو آتا. وہ یہ ہے کہ خالی یہ پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، خود نارتھ امریکہ، کینیڈا اور امریکہ کے اندر جو وہاں کے اصل باشندے گورے، آج کل انٹر فیتھ ڈائیلاگ وہاں بہت بڑھ گیا. میری تو عادت ہی نہیں یہ بتانے کی کہ میں کہاں جاتا ہوں اور میں کہاں جاتا ہوں، لیکن مجبوری میں بتانا پڑا. چرچ والے آتے ہیں، حتی یہودی سینے گوا والے آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس. ہم لوگوں سے مطلب ہے کہ جو ہمارے سینٹر ہیں، میرے پاس نہیں، کہ کیسے روکا جائے اس طوفان بدتمیزی اور سیلاب بلا کو. کرسچن اپنی جگہ پریشان ہے، یہودی اپنی جگہ اس مسئلے میں پریشان، ہر مذہب والوں کا یہ مسئلہ ہے. ان کے پاس تو کوئی اس کا علاج بھی نہیں ہے، ہمارے پاس علاج ہے. اجلو بیوتکم قبلہ، ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں. کہا کہ تمہارا گھر کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بنے، مگر اس کے لیے قرآن نے ضمناً کہہ دیا تمہیں خود اپنے آپ کو ہدایت والا بنانا ہے. میں آگے بڑھتا ہوں، اس لیے کہ جملہ جو ہے نا ایک گھنٹہ لے لے گا. فی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، اور دیکھو تمہارے گھر میں اللہ کی نشانیاں ہونی چاہیے. یہ علم اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ سلجنا اللہ کی ایک نشانی ہے، یہی نشانی اللہ کی جسے قرآن نے شاعر خدا کہا. یہ قرآن اللہ کی ایک نشانی ہے، لیکن خاص طور پہ کہا مقام ابراہیم. جو حج پہ نہیں گئے یا عمرے پہ نہیں گئے وہ مقام ابراہیم کا لطف نہیں لے پائیں گے. بہت ہی مختصر کہہ دوں کہ خانہ خدا کے سامنے شیشے کے شوکیس میں جو پتھر رکھا ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیر کا نشان، اور جنت سے 2 پتھر اللہ نے بھیجے، ایک حجر اسود ہے جو بچے کو معلوم، ایک مقام ابراہیم ہے جو بڑے بڑوں کو نہیں معلوم. اور عجیب بات یہ کہ پورے قرآن میں حجر اسود کا کہیں ذکر نہیں، اور قرآن میں ایک نہیں 2 جگہ مقام ابراہیم کے پتھر کی عظمت بیان کی گئی. اور حجر اسود کے بارے میں تو یہ بھی بحث ہے پتھر ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر کیا ہے اگر پتھر نہیں ہے؟ تو شاید اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو حاجیوں کے ایمان کا ٹیسٹ اور ٹرائل لیتا ہے. مقام ابراہیم بالکل طے شدہ بات ہے، جنت کا پتھر. اور حجر اسود کے حوالے سے کوئی روایت نہیں ہے کہ ظہور امام کے بعد امام کے مشن میں حجر اسود کے حوالے سے کوئی چیز شامل ہو، لیکن مقام ابراہیم کے پتھر کو اپنی اصلی جگہ پہ پلٹانا یہ امام کے مشن کی 10 اہم ترین باتوں میں سے ایک بات. بڑی اہمیت ہے اس پتھر کی. البتہ میں اتنا اس لیے بھی پڑ گیا کہ مجمع میں بہت سے حاجی اور عمرے والے چہرے وہ میرا ساتھ دے رہے ہیں. البتہ اگر وہ بھی ساتھ نہ دیتے تو مجھے کبھی کسی کی پرواہ ہی نہ رہی. میں تو ٹرک ڈرائیور کی مسجد پڑھتا ہوں، نہ دائیں دیکھوں نہ بائیں دیکھوں نہ سامنے دیکھوں، ایک بار جو پیر رکھا ہے اسکلیٹر پر تو دوڑاتے ہی چلا جاتا ہوں. تو خلاصہ یہ کہ قرآن نے قبلے کی خاصیت یہ نہیں بتائی اس میں حجر اسود ہے، یہ بتائی اس میں مقام ابراہیم ہے. موسیٰ نے کہا اپنے گھر کو قبلہ بناؤ، آپ کے گھر میں مقام ابراہیم ہونا چاہیے. اب کیسے ہونا چاہیے؟ چوری کر کے لائیں، ڈاکہ ڈال کے لائیں، چھین جھپٹ کے لائیں اور لے کر بھی آئیں، تو 10 کروڑ 15 کروڑ 20 کروڑ شیعوں میں وہ کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ وہی حالت ہوگی جو پہلے زمانے کے حاجی اتنا سا زمزم لاتے تھے، دو دو قطرے ڈراپ کے ذریعے سے پہنچاتے تھے ہر ایک کے پاس، مدینے کی ایک کھجور آتی تھی بھورا بھورا کر کے لوگوں کو دی جاتی تھی. اب تو کثرت نے زمزم کا مزہ ہی ختم کر دیا، اتنے آرام سے لوگ وہ روز آنا وہاں زمزم میں نہاتے ہیں کہ زمزم کا تقدس ختم ہو گیا. لیکن بات کہاں ہو رہی ہے، میں حج میں ذرا چلا گیا، اتنا مجھے اجازت دے دیا کرے، حج کر کے آیا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے. ٹھیک ہے، ایک مہینے پہلے اس وقت تک ہم لوگ مکے میں تھے. بھائی امریکہ سے کوئی آتا ہے، کینیڈا سے آتا ہے، انگلینڈ سے آتا ہے، کتنا اترا اترا کے چلتا.